دریافت فرمایا کہ فالتو کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے لیے بولنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں ہر زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے مثبت اور منفی دونوں پہلو لیے جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیے ہوئے مبارک کی زیارت کی ہے اور بہت باریک بہت چھوٹا سا تھا، تو یہ کہنے میں وہ اس بال کی لمبائی لینتھ کو بیان کر رہا ہے۔ اس چھوٹے لفظ پہ اس کی نیت کیا ہے؟ اگر اس کے ذہن میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مرتد ہو جائے گا چاہے کوئی فتویٰ دے یا نہ، اور اس کی یہ نیت نہیں ہے بلکہ وہ محض الفاظ کے سہارے سے ایک حقیقت کا بیان کر رہا ہے تو کوئی عرج نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، سید البشر تھے، بالکل ٹھیک کہتا ہے، اور ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم اسے کہیں نہ کہیں اللہ کے نزدیک وہ مرتد ہو گیا اور خدا اس کے ساتھ قیامت میں یہی معاملہ کرے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہو جاتا، یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، مثلا شرک، تو آپ سب جانتے ہیں سورہ توبہ میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کیا۔ اب فالتو کا لفظ ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرائض اور سنن موقع کے بعد جو زائد عبادت تھی وہ کرتے تھے، ٹھیک کہتا ہے، نفل زیادہ چیز کو ہی کہتے ہیں نا، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت میں سے جو چیزیں بچ رہے فالتو ہو جائیں زائد ہو جائیں۔ ایک چیز آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے تو کہتے ہیں بھائی ضرورت تو دس چیزوں کی ہے، یہ گیارہویں چیز فالتو ہے یعنی مزید ہے، یہ نہیں کہتا کہ بیکار ہے۔ اگر وہ فالتو بیکار کے معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا تو یہ کفر ہے۔ فرائض ہیں، سنن مؤکدہ ہیں جنہیں اضطرار کی حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد مستحب ہے، اصل چیز یہ ہے، مستحب نفل چیز یہ ہے جو اللہ سے محبت کو دلاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نفل چھوڑ دیے بس کوئی، یار یہ نفل جو ہے نا تمہیں اللہ کی محبت دلاتے، اللہ تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک ہے کہ کسی کو ضرورت تھی ایک لاکھ کی، آپ نے اجرت میں اسے ایک لاکھ دے دیے، آپ نے ایک لاکھ دس ہزار دیے تو اس کا دل خوش ہو گیا، کہتا ہے دل سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ دس ہزار جو ہے نا یہ زائد ہیں، یہ نفل ہیں، یہ ایک ہزار کے مقابلے میں جو دس ہزار فالتو دیے ہیں، مطلب یہ فالتو بمانہ ای کہ وہ جو مقرر اجرت تھی اس سے زائد دی ہے، کوئی عرج نہیں۔ تو اب یہ جو بھی شخص بولے دو چیزیں، ایک تو اسے احتیاط خود سے کرنی چاہیے، ایسے مشتبہ اور ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی کمی کو نسبت دی جائے، ولیعظ باللہ یا نیت اس کی اللہ ہی جانتا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی نیت میں صحیح ہے اور اس کو قدرت حاصل نہیں ہے زبان پہ. مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے. الفاظ کے مترادفات اور الفاظ کے بدل میں جو الفاظ آتے ہیں انہیں نہیں لا سکتا. اور اگر نیت اس کی درست ہے تو اللہ کے معافی. ایک مثال آپ سے عرض کریں, حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا, تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, اس فکرے پہ آپ غور کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہوا اکبر منی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں, وانا اسن منہ, اور سن کی عمر کی بات کرتے ہو تو پھر میری عمر حضرت سے زیادہ. یہ ہے احتیاط کا مقام. عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے الفاظ کسی سے سن لیے تھے, فرمایا آئندہ اگر یہ الفاظ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا میں درے لگاؤں گا. کیونکہ اس سے ایک پہلو ایسا بھی نکلتا تھا, منع فرماتے تھے کہ محمد نام نہ رکھو. اپنے بھتیجے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عاصم, عاصم کے بیٹے تھے زید, شاید یہی نسب تھا, اور ان کے بیٹے تھے محمد. تو کسی نے برا بھلا کہا تو عمر رضی اللہ عنہ کے گویا وہ نسب میں آئے, منع فرماتے ہیں محمد نام نہ رکھو, تم محمد کو برا کہو گے. یعنی مطلب یہ کہ ذہن ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں انسانوں کی نیتوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں, ان کے علم سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ جو زبان دیہات میں بولی جاتی ہے اسے مت بولو. جو زبان دیہات میں بولی جاتی ہے اسے مت بولو. پسند آیا, کوئی پڑھا لکھا ہے, ہم کہتا ہے بڑے ابا. ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی. اب پوری مسجد میں خواہر نسبتی جاننے والے ہی کوئی نہیں کہ ہوتی کیا ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی. نسبت اور واسطے سے نسبتی, نسبت اور واسطے سے جو بہن بنی ہو اور وہ خواہر نسبتی سالی ہوتی ہے, کہ بیوی سے نسبت و ناطہ ہوا پھر اس کی چھوٹی بہن اس کی سالی ہو گئی, یہ بڑی بہن. تو اس لیے الفاظ کا چناؤ ہر شخص کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال بہت احتیاط کرنی چاہیے. دریافت فرمایا کہ مولانا احمد خان صاحب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, کیا خیال, کس بارے میں کیا خیال ہے؟ مولانا احمد خان صاحب جو انہوں نے خود اپنے متعلق فرمایا اس موقع پہ تو یہی عرض کر دیں, باقی آپ جب وضاحت کریں گے تو پھر کچھ کہیں گے. حضرت نے فرمایا میں ایسی شہد کی مکھی ہوں کہ جو مجھ سے شہد بنتا ہے وہ دنیا بھر میں تمہیں کہیں نہیں ملے گا. اور یاد رکھو میں جب کسی انسان کو ڈنک مارتی ہوں تو میرا ڈنک مارنے والا جو زہر ہے نا, ایسا زہر بھی دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. البیرونی کی کتاب پتنجلی یوگا 17 جو کہ یوگوں پر ہے, کیا آپ کے کتب خانے میں موجود ہے؟ بھیا البیرونی کی کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں. پتنجلی کا جو فلسفہ ہے اس کا تعلق خالص یوگ سے ہے, اور ہندوؤں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کئی. ایک مثلا برج بھوشن گوئل تھے, انہوں نے ایک کتاب اس پہ مستقل لکھی ہے. اسی طرح رامشور داس تھے, ان کی کتاب ہم نے پڑھی ہے, انہوں نے یوگ رشمی کے نام سے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے یوگا کا ذکر کیا ہے. تصوف میں مسلمان صوفیہ جو کچھ مراقبات میں ارشاد فرماتے تھے یہ اس طرح کی کوئی چیز اپنے طور پہ کہتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں ذکر ہوتا ہے سلسلہ قادریہ میں خاص طور پہ اللہ اللہ بالجاہ, یہ اس کے مقابلے میں اوم 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 یہ ذکر کرتے, لیکن اس کی حقیقت میں کہاں شرک اور کہاں خالص اللہ کی توحید. ہری کرشن داس نے بھی اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے, पतंजलि का फलसफा उन्होंने योग में बयान किया। तो इसलिए अलबैरूनी ने कोई किताब ऐसी लिखी हमारे इल्म में नहीं, हिंदुओं ने लिखी है, वो आपको निशानदेही कर दी। और एक बात सबके लिए अर्ज करना है कि बहुत से सवालात जो किताबों के मुताबिक आते हैं, इतनी फुर्सत नहीं होती भाई अब कि वो 40-45 हज़ार किताबें अब तक तो रजिस्टर्ड उन्होंने बाकायदा कंप्यूटर में डाल दी हैं, नाम किताब का वगैरह वगैरह, 16-17 मालूमात एकदम से आपको देखने में मिल जाएंगी। अब जाहिर है कि उम्र भी ऐसी नहीं रही और वक्त भी ऐसा नहीं कि हम 45 हज़ार किताबों को अपने हाफ़िज़े में महफूज रखें कि ये किताब फलां जगह पर पड़ी होगी। इसके लिए हमारे यहाँ लाइब्रेरी को सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देते हैं उसके लिए उनका नाम है उमर इलाही, और उनके दो फ़ोन नंबर हैं 0333-83-8336 8333-6 0333 के साथ आप उनसे दरियाफ्त कर लें। और यही नंबर बहुत दूसरा भी इसी से मिलता जुलता बिल्कुल मिलता ही है, वहाँ 6 है यहाँ 7 आ जाएगा आखिर पे 0333-83-8337 0333-83-8337 ये दो नंबर हैं, आप उनसे पूछ लिया करें, वो आपको जो भी होगा बता देंगे। उसकी PDF मिल सकती है भैया, PDF हम कहाँ से लाएं, हमें तो पता भी नहीं है PDF होता क्या है और बनती कैसे है। लोग किताब भेज देते हैं, हमें सिर्फ ये पता है एक क्लिक करना है, वो गोल दायरा सदस्य जो है वो बन जाएगा और उसके बाद एक क्लिक करना है और उस पर आ जाएगी, और उसके बाद उमर साहब का जो नंबर है उस पर क्लिक करना है, उधर चली जाएगी, वो प्रिंट करके दे देंगे। इससे ज़्यादा डरते हैं कोई सीखें, अब ये चीज़ें सीखने की उम्र थोड़ी है, ये तो जदीद टेक्नोलॉजी है, बच्चे सीखें। और अगर लाइब्रेरी में तो फिर हकीकत की दुनिया में आना चाहिए। जितने लोग हमें लिखते हैं ना, ये दुआएं लिख भेजिए, ये दुआएं हमें भेज दीजिए, इस तरह की किताबें, ये उन सब को चाहिए कि मिल के 50,000 रुपये महीने पे एक हमारे एतमाद के आदमी रख लें, आप तनख्वाह भेज किया करेंगे, आपकी ये सारी फरमाइशें हम उस बच्चे को देंगे कि बेटे ये तनख्वाह लो, मुलाजमत करो, ये डिमांड्स आई हैं, ये पूरा कर। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप पैसे खर्च ना करें और फिर उसके बाद आपको सहूलत मिल जाए। हमारे यहाँ ऐसे नहीं, सूफियों के यहाँ ऐसे होता है, बेचारे अल्लाह के अच्छे बंदे होते हैं। मुल्क से अफगान मुहाजरीन को निकाला जा रहा है, भैया हमें नहीं मालूम इसका मतलब, इल्म में तो है लेकिन अच्छा बुरा क्या है ये वो जाने, जो लोग निकाल रहे हैं जो जा रहे हैं। हमने आपसे कई मरतबा अर्ज किया है कि सियासत की बातें जो है ना, ये हमारा फील्ड ही नहीं, हमें सिर्फ इल्म की बात कीजिए, तालीम की बात कीजिए, कौम के अरूज की बात कीजिए। आपने जुमले नकल फरमाए हैं कि वितर की नमाज में दुआए कुनूत का पढ़ना जरूरी है। आपके एक मुकामी मुफ्ती साहब कहते हैं कि वितर की तीसरी रकात में रुकू से पहले रफा यदैन करना वाजिब है, उसके बाद कोई भी सूरत मिला लें तो नमाज हो जाएगी। ये बात किया दुरुस्त नहीं है, हनफी फिका में ऐसे नहीं है। नमाज में वितर की आखिरी रकात में दुआए कुनूत के लिए तकबीर का कहना और रफा यदैन के दोनों सुन्नत मौकदा हैं, वाजिब नहीं है। अगर ये वाजिब होती तो जानबूझ के छोड़ देने से नमाज बातिल करार पाती, इमाम के पीछे नहीं इमाम की। इमाम अगर फर्ज कर लें उससे जानबूझ के नहीं, बस ऐसे गलती से छूट गई, तो उस आदमी ने सुन्नत मौक्कदा का तर्क किया है, वाजिब का नहीं। एक आदमी अकेले वितर पढ़ रहा है और उसने सूरत के बाद पढ़ना शुरू कर दिया दुआए कुनूत को, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताईन, ना उसने रफा यदैन किया और ना उसने दुआए कुनूत के उसके दरमियान जो फसल था वो किया, ना हाथ उठाए और ना ही اس نے کوئی فصل اس میں کیا تو اس انسان کی نماز ہو جائے گی. اس لیے مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت موقدہ ہے, واجب نہیں ہے. تو جو انہوں نے واجب فرمایا ہے انہیں چاہیے کہ فتاوی عالمگیری تتار خانیاں وغیرہ دیکھ لیں. اور احادیث اور آثار میں جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لی جائے تو دعا جو واجب ہے جس کا پڑھنا رفع یدین سنت اور اللہ اکبر کہنا تکبیر دو یہ سنت موقع ہوگی. اس کے بعد تیسرا نمبر دعا کا ہے. دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں آثار میں صحابہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے اس کا پڑھنا واجب ہے, لیکن جو بھی دعا مانگ لے بس ٹھیک ہو جائے گی. مثلا کسی نے اللہ انا نستعینک یہ یاد نہیں کی, اللہ ہدنا فی من ہدیت یہ یاد نہیں ہے, اور وہ قرآن کریم کی کوئی دعا مانگ لیتا ہے تو یہ واجب پورا ہو جائے گا. مثلا وہ دعا کی نیت سے پڑھتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, دعا کی نیت سے پڑھی نا یہ وجوب اس سے ثابت ہو گیا, اس کا واجب ادا ہو گیا. اور احناف کے نزدیک ہمارے نزدیک دو دعاؤں کو جمع کرنا بہت اعلیٰ ہے, اللہم انا نستعین اور دوسری اللہم اہدنی فی من ہدیت, یہ دونوں جمع کریں. اور احناف کے نزدیک دعا کوئی بھی پڑھ لے, کوئی بھی قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے, دعا کی نیت ہونی چاہیے اللہم اہدنی فی من, کچھ پڑھ لے رکوع سے پہلے وہ جو اللہ اکبر تکبیر ہے اس سے بھی پہلے جب دعا مکمل کر لے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے, السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بھی بس ٹھیک ہے. مستحب والا عباد اللہ الصالحین مستحب پڑھ لو تو بھی ٹھیک زیادہ اچھا ہے. السلام علی رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو, بالکل ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعائے قنوت کے آخر پہ سلام بھیجنا ہمارے نزدیک یہ مستحب ہے. ہم جگہ جگہ نفس کی اصلاح کا پڑھتے سنتے ہیں, یہ نفس کس بلا کا نام ہے؟ اس بلا پہ پڑے میری بلا. یہ جو خواہش ہے نا جی کی, یہ اندر کسی غلط خواہش کا پیدا ہونا, یہ جذبہ جہاں سے اٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس. اور صوفیہ کہتے ہیں اپنے کشف کے ساتھ کہ اس کا مقام جو ہے یہ جو سینے کی ہڈی نا سٹرن, یہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے یہاں پہ نفس انسانی ہوتا ہے. صوفیہ اس کا مقام متعین کرتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ نفس دکھا آخر کیا چیز ہے, بقول آپ کے کیا بلا ہے. تو دیکھا کہ پیلے رنگ کا ایک پلہ سامنے آ گیا عالم کشف میں, اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ ہے نفس کتے کی شکل میں. اب دو باتیں یاد آتی ہیں, ایک کہہ دیتا ہوں دوسری سے ذرا ڈر لگتا ہے. ایک یہ ہے کہ کتا جو ہے نا یہ نفس انسانی میں بنیادی طور پر حرام کھانا اور حرام کی لذت, یہ کتے کا وصف ہے. اور جب پیٹ بھر جائے تو پھر اس کے بعد پیٹ کے ارد گرد کی چیزوں کی تسلی یہ بھی کتا ہی ڈھونڈتا ہے. تو یہ دو خواہشات کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ جنس, یہ چونکہ کتے میں پائی جاتی ہیں تو انسانی نفس میں یہ بدرجہ اولا پائی جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے اس کو دکھایا کہ یہ دراصل نفس انسانی کتا ہے. اور ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا, اللہ نے فرمایا ولو شئنا لرفعنا, اگر ہم چاہتے تو اسے بہت اپنا قرب نصیب فرماتے, ہم اسے بہت اوپر لے جاتے, اس کے درجات بہت بلند کر دیتے. لیکن اخلدہ اللرز، وہ حرام کی طرف خود جھکا. جب حرام کی طرف جھکا کھانے میں اور خواہش میں، فمثلہ کمثل الکلب، تو ہم نے اسے کتے کی طرح چھوڑ دیا. ان تحمل علیہ الحس، کتے پہ تو کوئی بوجھ لاد دے تو بھی اس کی زبان باہر ہوتی ہے، ہانپتا رہتا ہے. او تتلک ہو یا الحس، تو اسے کچھ بھی نہ لادے، کوئی بوجھ نہ پڑے، تو بھی وہ ان دونوں چیزوں کی خواہش میں زبان لٹکا کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا. یہ ہے نفس انسانی، اس کی شکل و صورت آپ نے دیکھ لی، اصل میں جس میں انسانی میں اس کا مسکن بھی ہو گیا. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ایک شخص کو کافر کہا جاتا ہے تو کن وجوہات کی بنا پر کافر ہوتا ہے؟ کہ آخر پہ اس کے قلب پہ مہر ثبت ہو جاتی ہے. کئی ایک اسباب ہوتے ہیں، کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں جو فقہا نے کتابوں میں لکھی ہیں، خاص طور پہ جہاں کتاب الجہاد آتی ہے نا، اس کے بعد جہاد کے بعد فقہا عام طور پہ ارتداد کا ذکر کرتے ہیں کہ آدمی کس وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے. وہاں آپ پڑھ لیجئے، کہ کن وجوہ کی بنا پر وہ مرتد ہوتا ہے. تو جو ارتداد کی چیزیں ہیں ان میں خاص طور پہ بے ادبی، اللہ کے بندے جو خدا کے قرب کے مقام تک پہنچے ہوئے تھے، خاص طور پہ ان کی بے ادبی، لوگوں کی توہین کرنا، ایک علم کی بات ہے بات کر، ایک کسی کی نیت پہ شبہ کرنا، کسی کے اعمال پہ ولیعذ باللہ ان کی توہین، یہ بہت بڑا سبب بن جاتا ہے کفر کا. اور اللہ اس کفر کی سزا میں دو چیزیں چھین لیتا ہے، ایک ایمان واپس لے لیتا ہے، اور دوسرے اس شخص کو موت سے پہلے رسوا بھی کرتا ہے. شوہر کا نام یہ ہے اور شادی کو 3 سال گزر چکے اور اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا اور انتقال کر گئیں، اور صدمہ بہت ہے. لوگوں نے کہا کہ تمہیں پر شامہ لگا، تم کہیں سے تعویذ لو، اور معاشی حالات نارمل ہیں اور ذہنی دباؤ میں ہوں، اور اولاد دوبارہ ہوئی تو مجھے وسوسے آتے ہیں، کوئی بیماری تو نہیں اولاد کے لیے، کوئی عمل اور وظیفہ چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیں بی بی، یہ جہلم سے آپ نے تحریر فرمایا، ہمارا یہ فیلڈ نہیں ہے، ہم کوئی وظیفے یہ چیزیں جانتے نہیں. البتہ اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ یہ کام کرتے تھے اور اس کے لیے وہ دو عمل بتاتے تھے، ان کے تجربے میں آئے ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے تو ثابت نہیں ہوتی. ایک یہ بتاتے تھے کہ 41 کالی مرچ کے دانے لیے جائیں اور ان پہ 41 مرتبہ یہ سورت جو ہے نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ 41 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا جائے اور پھر اسے رکھ لیں اور 41 دن تک روزانہ کھایا جائے. وہ کہتے تھے اس سے کوئی ضائع ہو جانے کا خدشہ پھر نہیں رہتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیات حفاظت پڑھیے. ہم کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہے 6 آیات میں، انا نحن نزلنا الذکر، اور ہم نے قرآن کو انا له لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا فاللہ خیر حافظہ، اور اس نابینا آدمی نے اپنے بچوں سے کہا کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا، وہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ وہی رحم کرتا ہے. 11 بیٹے جب اس کے 12ویں کی تلاش میں جا رہے تھے علیہ السلام، یہ 6 آیات پڑھنی چاہیے. اللہ کے کلام سے بڑھ کے کس چیز میں طاقت ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو مشائف، جو بزرگ اس قسم کے تعویذات یہ چیزیں کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس پرفتن دور میں لڑکیوں کا مدرسے میں مرد اساتذہ سے درس نظامی کا پڑھنا اور مرد اساتذہ کا پڑھانا، یہ ٹھیک ہے؟ یعنی بھئی آپ نے اپنے تجربے کی بات ہے، اصولاً تو اسے ٹھیک ہونا چاہیے، عورتوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے دور میں اس کے نتائج کچھ اچھے برآمد نہیں ہوئے. مدرسے کا محتمم بن جاتا ہے، ایک سال کے اندر اندر نئی گاڑی آ جاتی ہے، بھی یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ اور بنات کا مدرسہ ہوتا ہے اور سال میں وہ دوسری شادی بھی کر لیتا ہے، یہ کیا تو؟ اس لیے ہمارے یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو معاشرہ چل رہا ہے وہ ایسا بھی ہے، اور اچھے لوگ بھی، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. بہرحال خواتین کو پڑھانا چاہیے. ایک مسلمان لڑکی کے لیے کتنا دینی علم کافی ہے؟ فرائض اور سنن موقدہ کا علم. آپ ابو ظبی سے پوچھ رہے ہیں، وہاں بھی ظاہر ہے خواتین کو پڑھاتے ہوں گے، کچھ ہوگا ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن فرائض اور سنن موقدہ کا علم بس. ہم بالکل واضح ایک نظریہ رکھتے ہیں، لوگ اس کی حمایت میں بھی، لوگ اس کی مخالف، کوئی عرض نہیں. بھائی یہ تو ایک رائے ہے نا. ہم کہتے ہیں کبھی اپنے بچے کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے مت بھیجو مدرسے، وہ کالج اور سکول اور یونیورسٹی جائے گا سب بھلا دے گا، نہ تراوی پڑھائے گا نہ یاد رکھے گا. جو بچہ حفظ کر لیتا ہے اسے کم سے کم روزانہ آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ چاہیے کہ وہ قرآن کو ریوائز کرے، پڑھے. وہ اس کے پاس ہوتا نہیں. اب وہ کیا کرتا ہے یہ ایک الگ لحاظ، وہ ہوتا نہیں. نتیجہ یہ کہ وہ قرآن پاک بھول جاتا ہے بیچارہ. پھر عمر کے آخری حصے میں سے یاد آتا ہے کہ یار بڑی بڑی نقصان کی بات کر رہا. اسے آفیسر بنانا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، فوج، کچھ بھی ہے، ناظرہ قرآن پڑھ لے. فرض اور سنن موقدہ کیا ہوتی ہیں؟ عقیدہ، فرائض اللہ نے جو زندگی میں رکھے ہیں، جو اس کو پیش آئے، نکاح ہے، طلاق ہے، پانچ وقت کی نماز ہے، کیسے پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیسے، بس یہ موٹی موٹی چیزیں. اور سنن موقدہ تک کا علم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ علم کی بھی اس سے ضرورت نہیں. اس سے کون سا مفتی بن جانا ہے، نہ یاد کرائیں اسے، اس کا وقت اور جگہ لگائیں. اور وہ بچے جو ذہین ہوتے ہیں وہ نہیں یاد کر سکتے. مت ان پہ جبر کرو، مت ان پہ ظلم کرو. یہ قاریوں کا تشدد اور یہ مولوی صاحبان جو مارتے ہیں نا بچوں کو، اس سے ارتداد میں اضافہ ہوتا ہے. اسے جب یاد آتا ہے کہ اس کی عزت نفس کو ایسے مجروح کیا گیا تھا اور یوں پٹائی ہوئی تھی، وہ کہتا ہے رکھو اس دین کو اپنے پاس، میں مسلمان ہی نہیں ہوں سرے سے. پھر وہ جو اسلام پہ تہمتیں لگاتا ہے، علمان الحفیظ کوئی اور کیا لگائے. تو اس لیے اس بچے کو سیدھی سادھی طرح ذہین ہے نا، سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے یار، نہیں رٹا لگانا چاہتا. اب کیوں اسے رٹا لگواتے؟ اور جس بچے کو آپ نے عالم دین بنانا ہے، آپ چاہتے ہیں اچھا مفتی بنے، اچھا آدمی بنے، اچھا مدرس، ماشاءاللہ، اس کو قرآن یاد کرائیں. یہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک بچے نے فزکس پڑھنی ہے، فزکس کے لیے اسپیشلائزیشن. جنرل کیانی نے اسکول قائم کیے تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے اسے تاریخ پاکستان پڑھانے، کس نے فزکس پڑھنی ہے، فزکس پڑھاؤ اسے، کیا ضرورت ہے اسے یہ سبجیکٹس پڑھانے کی، ختم کرو. بچے کا وقت کیوں خراب کرتے؟ عالم دین بننا ہے، اسپیشلائزیشن ہے. اور اس سے بھی بڑی چیز جو تعلیم میں ہو سکتی ہے، کاش اللہ کے کچھ بندے اٹھیں، زکات ہی جمع کر لو یار. 10-15 کروڑ روپیہ ہو، ایک ادارہ بناؤ، جنرل لیول پہ تعلیم دو. اس ایک لیول پہ سارے بچے جب اس قابل ہو جائیں، آگے اسپیشلائزیشنز ہیں. اس پہ ہم نے ندوہ کے ضمن میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے. اس لیے یہ جو بنات ہیں نا بیٹیاں، ان کا بھی اتنی تعلیم بس کافی ہے کہ انہیں پتا ہو کہ پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، نماز کیسے پڑھی وغیرہ. کسی ولی اللہ کی قبر پہ جا کر السلام علیکم یا ولی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ یو پی سے سوال بھیجا ہے. دیکھیں دو طبقے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سماع موتا کے قائل ہیں. حنفی فقہا میں ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ میت سنتی، اس لیے وہ تلقین کے بھی قائل ہیں. اور تلقین کے ہم سمیت بہت سے علماء قائل ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے قبر پہ کھڑے ہو کے تلقین کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، مسئلہ بالکل درست ہے. اور کس مسئلے سے ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ سچا ہے، صحیح ہے، کوئی بھی بیان کرے ٹھیک. اور کچھ ایسے ہیں جو میت کے سننے کے قائل نہیں ہیں، وہ ان چیزوں سے روکتے ہیں، وہ بھی حنفی فقہا ہے دونوں طرف. اس لیے خود عمل کرے، جا کر سلام کرے کہ یہ السلام علیکم یا ولی اللہ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو روکتے ہیں انہیں سے روکنا نہیں چاہیے، اور یہ جو کر رہا ہے جو منع کرتے ہیں اس سے الجھنا نہیں چاہیے. بس آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے، کیوں آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا عمل ہے، فرق صرف اتنا سا ہے کہ بہتر کیا، اس بہتر اور کم بہتر فرسٹ کلاس آپ اسے سمجھتے ہیں، لیکن یہ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ سیکنڈ کلاس والوں کو ریل سے اتار دیا تو آپ کی نہیں فرسٹ کلاس چاہیے، ایسے نہیں ہوتا. ان امور میں بہت وسعت رکھنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، پتہ نہیں آپ بھول کیوں جاتے ہیں اور آپ کو تاریخ کیوں نہیں یاد رہتی. سویڈن کا بائیکاٹ کر لیا تھا، کون سنتا ہے نیا، اس زمانے میں کون ان چیزوں پہ توجہ اور غور دیتا ہے، شعور نہیں ہے کہ ہم کیا خرید رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا. ہمیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم ایران اور یورپ اور انگلینڈ کے ڈنر سیٹس خریدتے ہیں. ہمیں شعور میں نہیں آتا کہ ہم گجرات کی مٹی کی پلیٹیں اپنے گھر میں لے لیں، یہ مٹی سے جو برتن بنتے ہیں یہ ہمارے آدمی کو فائدہ پہنچے گا، کمہار کو فائدہ پہنچے گا. ہم بجائے اس کے کہ اتنے اچھے اچھے باہر کی واٹر کولرز لائیں، ہم کیوں نہ ایک گھڑا رکھے تاکہ ہمارا زمین مٹی پہ کام کرنے والا اسے نفع پہنچے. ہم ایسی حالت میں اور اس درجے تک گر چکے ہیں اور اتنے اندھے ہیں کہ کوئی اور آ کے ہماری آنکھوں میں نور ڈالے اور ہمیں سمجھائے کہ بھیا یہ کھا رہے ہو یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے یا نادرست ہے. ہم اس حد تک اندھے ہیں. اس لیے یہ بھی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے ہمیں اس سے کچھ بحث. گالی دینے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گالی دینے سے 40 دن تک، یہ دونوں سوالات ایک ہی ہو گئے. اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو ادب اور احترام سکھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے بھی تھے، اب بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں بچوں کو سکھانا. انگریز جب یہاں آئے تھے اور پورے ہندوستان میں انگریزوں نے اس زمانے میں 1890 میں، اس زمانے کے باب فتاوا پڑھیں، راولپنڈی، لاہور، ڈھاکہ، بامبے، دلی، لکھنؤ، یہ 6-7 مراکز تو ہمارے اپنے علم میں، ہر جگہ انہوں نے وسیع پیمانے پہ وہ سیکس شاپس کھول دی تھی انگریزوں نے جو اب لندن، پیرس اور امریکہ وغیرہ میں ہیں. اور ایک انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا تھا کہ پورک ملتا تھا، سور کا گوشت، ہم برگر. ہم اپنی نالائکیوں پہ تو غور کریں، سال ہا سال مکہ مکرمہ میں ہم برگر چلتا رہا اور ان کو اتنا خیال نہیں آیا کہ ہم کہتے کسے ہیں، سور کے گوشت کو کیا کہتے ہیں. تم اس کا نام رکھ کے مکہ مکرمہ میں ہم نے خود دیکھا کئی سال، پھر کسی نے توجہ دلائی تو مکہ کا سپیلنگ بھی بدلے، اور کسی نے توجہ دلائی تو پھر وہ برگرز جو عام ہیں اس کے نام کچھ اور ہوئے. ورنہ ہم تو اتنی جہالت میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے. تو یہ دوسری چیز انڈیا میں عام ہوئی، اس کا اثر اب تک آپ گاؤں میں دیکھیں گے کہ بچوں کو سمجھاتے ہیں نہیں، سور کا نام نہیں لینا، خنزیر نہیں کہنا، زبان ناپاک ہو جاتی. یہ اس لیے تھا کہ حلال حرام ان کی تربیت کا ایک حصہ تھا، اس لیے کہا جائے کو یہ رشتی تھی. والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ورثہ میں 3 بیٹے اور 5 بیٹی ہیں، اور انہوں نے ایک مکان، سونا، فیکٹری کے شیئرز، نقد رقم بھی چھوڑی ہے میراث کے حوالے سے، رہنمائی درکار ہے. ان کی وراثت تقسیم کی جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کے کفن دفن پہ جو خرچہ آتا ہے وہ کیا جائے گا. اگر وہ چیز ہے، یعنی کسی نے بھی کر دیا، تو وہ ان کی وراثت کا حصہ اس میں پھر نہیں آئے گی. مطلب یہ ہے کہ اس اصل مال بچ گیا نا, فرض کر دیجئے کہ 1000 کا خرچہ آ گیا, تو 1000 جو تھا کسی نے بھی اپنے ذمہ لے لیا, تو اب وراثت کامل ہو. انتقال کے وقت جتنی چیزیں میت چھوڑتی ہے, حتیٰ کہ وہ دوا جو چھوڑتی ہے جو اپنے پیسے سے اس نے خریدی ہے, وہ گولیاں بھی وراثت میں آئیں گی. جتنے کپڑے چھوڑے ہیں یہ سب کے سب وراثت میں آئیں گے. میت کی جتنی ملکیت ہے اس میں سے فرض کر لیں بلڈ پریشر کی گولیاں پڑی ہوئی تھی اور بلڈ پریشر سے ان کا انتقال ہو گیا, یہ 10 گولیاں جو پڑی ہوئی ہیں نا, تو یہ ان کی اولاد بیٹی بیوی کسی کو بلڈ پریشر ہے, یہ گولی بھی بلڈ پریشر کی وہ نہیں لے سکتی نا, اس پہ سب کا حق آ جائے گا. تو اس لیے جتنی بھی جائیداد ہے, کپڑے ہیں, برتن ہے, چھوٹا بڑا جتنا بھی سامان ہے, یہ سب کا سب اس کے ترکے میں آئے گا. اور اس میں سے کفن دفن کے اخراجات نکالنے, کفن دفن کسی اور نے کر دیا تو ٹھیک ہے, باقی پیسے سلامت رہے. دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ قرضہ اس کا ادا کیا جائے. اللہ نے کہا من بعد وصیتی یوصى بها او دین, اور میت کا قرضہ ادا کرو. قرضہ ادا ہو جانے کے بعد پھر بھی پیسے بچ گئے تو تیسری چیز اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے. اس نے وصیت کی تھی کہ میں 1 کروڑ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس میں سے 1/3 1/3 20 لاکھ 30 لاکھ فلاں مسجد میں فلاں جگہ پہ دے دینا, یتیم خانے میں دے دینا, ٹرسٹ قائم کر دینا. تیسری چیز اس کی وصیت کی جائے, پوری کی جائے گی. اور وصیت کے بعد 1/3 کے بعد, اگر وصیت ہے ہی نہیں تو پھر کل رہ جائے گا, اس کے بعد جو آپ نے لکھا ہے 11 حصے برابر کے کر لیں, اور مرحوم کے بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو 2 حصے دیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ دیں گے. 1 بیٹے کے 2 حصے آ جائیں گے, دوسرے بیٹے کے 2 حصے آ جائیں گے. یہ 18.182 کیلکولیٹر پہ ہم نے دیکھ لیا تھا. پھر ٹھیک اس کا نصف کر دیجئے, 3 بیٹے ہیں تو 18.182 پھر 18 پھر 18 تین ہو گئے, اور پھر 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں, تو بیٹی کا حصہ جو ہے 9.091% بنے گا اس میں سے, اور یہ 5 بیٹیاں ہیں تو 9.091 یہ بنے گا. اس حساب سے 5 حصے یہ ہو جائیں گے, اور 2, 4 اور 6 حصے بیٹوں کے, تو 6, 5, 11 حصے یہ ہو جائیں گے. یہ اسی ترتیب کے مطابق ان کی وراثت تقسیم کی جائے گی.